حفظ مراتب کی جو آپ نے بات کی ہے اس میں جو مجھے نظر آتا ہے پچھلے تاریخ کو اگر دیکھیں تو وہ کنفارمزم جو ہے اس کو زیادہ جنریٹ کر رہا ہے، جو ایک انڈیپینڈنٹ تھاٹ ہے یا پیچھے جو معاملات ہو چکے ہیں خصوصی طور پہ فقہ کے میدان میں یا تصوف کے میدان میں، ان کو ایک یعنی ڈیٹیچڈ طریقے سے دیکھنے کی جو ضرورت ہے وہ شاید محسوس نہیں کی جاتی، اور محسوس کی جاتی ہے تو اس کے خلاف بھی یوں سمجھیے کہ رد عمل جو ہے ایک اسٹیبلشڈ جو طریقہ کار ہے جو اسٹیبلشڈ کمیونٹی ہے وہ کرتی ہے اور اس کو ایک طرح سے دبا دیا جاتا ہے، تو کنفارمزم جو ہے یہ میرے خیال میں اس کو جنریٹ کرتا ہے۔ اور اس زمن میں ایک گزارش یہ بھی ہے جو اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیں گے کہ جب گوٹنبرگ نے پریس ایجاد کیا تو ہمیں تاریخ میں یہ نظر آتا ہے کہ صدیوں مسلمانوں نے اس کی مخالفت کی، اور کس حد تک یہ درست ہے، اور آپ کے خیال میں اگر وہ یہ درست ہے تو یہ ایسا کیوں ہوا؟ دوسری بات جو ہے جو سوالات ہیں وہ تیسرے دائرے کے بارے میں ہیں، جس میں آپ وہ کلیش آف سیولائزیشن کے ریفرنس سے بات کر رہے تھے، تو آپ نے یہ تو فرمایا کہ ٹھیک ہے کہ مسلمانوں کے درمیان دوران یہ پچھلی صدی یا اس سے زیادہ کے دوران جو ہم نے سعودی عرب میں یا ایران میں یا افغانستان میں جو معاملات دیکھے ہیں اس کی وجہ سے دوسری طرف سے ایک ریئیکشن جو ہے وہ ہوتا ہے، لیکن مسلمان یہ بھی تو سوچ سکتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، اس میں آپ کو اتنا ریئیکٹ کرنے کی یعنی مغرب کو کیا ضرورت ہے؟ اور اس زمن میں میں گزارش کرتا چلوں کہ جب الجیریا میں الیکشن ہوئے تھے تو ان الیکشن کو ڈیموکریسی ہی کو جس کو وہ چاہتے ہیں کہ وہ پنپے مسلمانوں کے دوران ممالک میں، تو اس کو یعنی موومنٹ کو ختم کیا گیا۔ تیسری بات جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو تیسرا لائحہ عمل جو آپ فرما رہے تھے جس میں یہ جو موب کیا ایک سین کریٹ ہوتا ہے اور املاک کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، اس میں اکثر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو گورنمنٹ ہے وہ بعض اوقات خود انسٹیگیٹ کرتی ہے، وہ اتنے ریئیکشن کے طور پہ لوگوں کو سپریس کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور لاٹھی چارج اور یہ اس طرح کے جو معاملات جب شروع ہوتے ہیں یعنی لوگوں کے جذبات کو میں سمجھتا ہوں کہ آنر نہیں کیا جاتا، اور اس کی وجہ سے آل آف اے سڈن جو معاملات ہیں وہ ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ آپ نے خود ہی فرمایا کہ اورینٹلسٹ نے بہت تنقید کی ہے اور وہ ساری ہماری کتاب میں موجود ہیں، کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ فلاں نے یہ ایسا کیوں کہا، کوئی تحریک آج تک نہیں ہوئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ ذرا روشنی ڈالیں، اور خصوصی طور میں سمجھتا ہوں کہ جو اگریشن ہے کلیش آف سیولائزیشن کا جو آپ شاید اس سے متفق نہ ہو، وہ ادھر سے آ رہا ہے، ادھر سے سگنل آ رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ اندرونی معاملات ہیں جن کے اوپر ان کو ریئیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔
پہلی چیز کے بارے میں گزارش ہے جی کہ جب بھی کوئی قدر کسی سوسائٹی کے اندر غیر معمولی اہمیت اختیار کر لیتی ہے تو انسان کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ حدود سے تجاوز کر جاتی ہے۔ آزادی کی قدر اپنی جگہ بہت بڑی اور بڑی اعلیٰ قدر ہے، اور آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا وہ لافانی جملہ کس کو یاد نہیں ہوگا جو انہوں نے اپنے زمانے کے گورنر کی زیادتی پر اس سے کہا تھا کہ تم نے ان لوگوں کو غلام کب سے بنا لیا جن کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ قدر تو غیر معمولی ہے، لیکن اب ہم رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں نا کہ یہ حدود سے تجاوز کر گئی ہے۔ ایسے ہی حفظ مراتب کا معاملہ بھی بعض اوقات حدود سے تجاوز کر جاتا ہے، یعنی وہ اپنی جگہ ایک بڑی اعلیٰ قدر ہے۔ باپ کو باپ رہنا چاہیے، بیٹے کو بیٹا رہنا چاہیے، شوہر کو شوہر رہنا چاہیے، بیوی کو بیوی رہنا چاہیے، اور ادب اور احترام کے ساتھ آپ اپنے استاد سے بات کرتے ہیں، باپ سے بات کرتے ہیں، یہ تنقید کے منافی نہیں ہے۔ تو آپ نے جو یہ فرمایا نا کہ اس کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر کسی حریم میں داخل ہونا ہی مشکل ہو جاتا ہے، بے شک یہ نکلا ہے، ہمارے ہاں بھی نکلا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تاہم اپنی جگہ وہ ایک قدر ہے، اور کسی بھی قدر کو اعتدال میں رکھنے کا کام یہی اصل میں مسلحین کرتے ہیں، یہی معلمین کرتے ہیں، ورنہ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بالکل پینڈولم کی طرح ہوتا ہے، اس کو آپ ادھر سے ہلائیں گے دوسری جانب نکل جائے گا، ادھر سے ہلائیں گے دوسری جانب نکل جائے گا۔ آپ پچھلے 200 سال میں مغرب کی تہذیب کا مطالعہ اگر کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کس نوعیت کی انتہا پسندیاں وہاں بھی واقع ہوئی ہیں۔ یعنی فاشزم بھی آیا، کمیونزم بھی آیا، کیپٹلزم بھی آیا، آخر یہ سب دور حاضری کے مختلف پہلو ہیں، اور اس میں کس کس نوعیت کی انتہا پسندی ہوئی ہے. یعنی ایک زمانے میں ہم یہ محسوس کرتے تھے کہ شاید ملکیت میں گلاس رکھنا بھی بڑا جرم ہے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ اپنی ملکیت میں جہازوں کی صنعت رکھنا بھی شاید سب سے بڑا جرم ہے، یا مواصلات کو بھی رکھنا شاید سب سے بڑا جرم ہے. تو یہ انتہا پسندی واقع ہوتی رہتی ہے. اس طرح کی انتہا پسندی ہمارے ہاں بھی حفظ مراتب میں بھی ہوئی ہے، حیا میں بھی ہوئی ہے. یعنی دیکھیے نا، حیا حدود میں رہتا ہے تو حسن ہوتا ہے معاشرت کا. اس سے آگے بڑھ کر اگر اس درجے میں پہنچ جائے کہ جہاں آپ اپنے جذباتی کا اظہار نہ کر سکیں، احساساتی کا اظہار نہ کر سکیں، تو بہت سی چیزوں میں گھٹن پیدا ہو جاتی ہے. حفظ مراتب میں بھی یہی چیز ہے. تو میں نے تو صرف فرق واضح کرنے کے لیے مثال دی تھی. باقی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ تمام اقدار کو ان کے حدود کے اندر اپنا کام کرنا ہے، اور یہ چیز ہے جس کے لیے انبیاء بھی آئے ہیں. دیکھیے قرآن مجید نے کیا کہا، قرآن مجید نے یہ کہا کہ ہم نے تمام معاملات کو جب استوار کیا تو زمین و آسمان میں ایک میزان یا توازن رکھ دیا ہے، لہذا اللہ تطغوا فی المیزان، تم بھی اس توازن کو درم برم کرنے کی کوشش نہ کیا کرو. تو توازن ہی کو قائم رکھنا اصل میں وہ بہت بڑا کام ہے ہمیں کرنا ہوتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ دنیا کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، تو میں نے اسی لیے آپ کو توجہ دلائی تھی کہ جس تہذیب کو بھی غیر معمولی غلبہ حاصل ہوتا ہے یہ بڑی اعلیٰ بات ہے، اور دنیا میں کبھی کبھی ہوئی ہے کہ وہ اخلاقی حدود کی پابند ہو کر رہے ہیں اور ان حدود کے اندر معاملات کرے جو وہ خود اپنے لیے طے کر لیں. اب موجودہ تہذیب نے خود مداخلت میں مداخلت کے بہت سے حدود طے کیے ہیں، لیکن جب طاقت آ جاتی ہے تو بالعموم اس کی پیروی نہیں ہوتی. اور یہ بھی ہے کہ آج ہم ذرا حساس ہیں، ورنہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ راجہ داہر نے کیا کیا تھا، انہوں نے کچھ عورتوں کو پکڑ لیا تھا. تو اگر آپ بالکل انصاف کی بات کریں تو یہ زیادہ سے زیادہ یہ کرنا چاہیے تھا نا کہ حملہ کر کے ہم اپنی عورتیں چھڑواتے اور چلے جاتے، یا یہ کرتے کہ جن مجرموں نے عورتوں کو پکڑا تھا ان کو سزا دے دیتے. لیکن ہم تو آ گئے تھے نا پھر، اور اس کے بعد ہم نے پھر نہ جانے کا اعلان کر دیا تھا، یہ کیا نا ہم نے. اچھا اب میں یہ نہیں عرض کر رہا غلط کیا یا صحیح کیا، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ کسی تہذیب کو اس نوعیت کا غلبہ حاصل ہوتا ہے تو وہ ایسے ہی ریئیکٹ کرتی ہے، بہت سے معاملات میں مداخلت بھی کرتی ہے. آپ میں سے پڑھے لکھے لوگوں کو معلوم ہوگا کہ فرانس کے بادشاہ نے اپنے دربار میں بیٹے کی پیدائش پر ایک ناچ رنگ کی مجلس منعقد کی تھی، تو عباسی خلیفہ نے اس کو خط لکھا تھا کہ آئندہ ایسی اطلاع ملی تو براہ راست حملہ کر دیا جائے گا.
کہا جاتا ہے کہ یہود و نصارہ کے ساتھ معاملات نہیں کیے جا سکتے کیونکہ وہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. اس کے بارے میں کچھ مخصوص سے آکو سباق میں بات کی جاتی ہے یا کی گئی ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی توضیح کیجیے.
دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ پورے قرآن میں نہ کبھی مسیحیوں کو مشرک کہا گیا ہے اور نہ کبھی یہودیوں کو مشرک کہا گیا ہے. یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے شرک کا ارتکاب کیا ہے، یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں. قرآن کی روح سے مشرک آدمی اس وقت قرار دیا جائے گا یا تو وہ یہ کہے جانتے بوجھتے کہ میں شرک کر رہا ہوں، جیسے کہ مشرکین عرب کہتے تھے، یعنی وہ اپنے اس چیز کو خود اپنے عقیدے کے طور پر پیش کرے، پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو ظاہر ہے کہ اس نے جب خود اعتراف کر لیا تو بات ختم ہو گئی. یا دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں یہ فتویٰ دیں کہ اب اس نے فی الواقع جانتے بوجھتے حق کا انکار کر دیا ہے اور یہ اب مشرک ہے. اس کے علاوہ اصل میں شرک کیا یہ کہا جائے گا، کیونکہ دیکھیے میں اپنے کسی مسلمان بھائی کو بھی یہ کہہ سکتا ہوں کسی وقت کہ آپ نے جو کام کیا یہ تو شرک ہے، کہہ سکتا ہوں، یہ حق ہے مجھ کو، کیونکہ میں اس کو اپنے علم کے مطابق شرک سمجھتا ہوں. سوال یہ میرا مخاطب اس کو کیا سمجھتا ہے، وہ جواب میں یہ کہتا ہے کہ نہیں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ شرک نہیں، یا مجھ سے اختلاف کرتا ہے کہ آپ غلط تعبیر کر رہے ہیں میں صحیح تعبیر کرتا ہوں. آپ اس وقت مسلمانوں سے بات کر کے دیکھ لیں، یہ استدلال سامنے آ جائے گا. تو اس استدلال کے ساتھ کسی کو مشرک نہیں قرار دیا جاتا. چنانچہ قرآن نے اس میں نہایت احتیاط ملحوظ رکھی ہے. قرآن کی آپ آخری صورتوں میں دیکھیے، اس میں لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، قرآن نے اہل کتاب کا شرک بیان کیا ہے، ان کو مشرک کہیں نہیں کہا، بلکہ وہاں پر بھی ان کے لیے اہل کتاب کی تعبیر اختیار کی ہے، اس لیے کہ اہل کتاب اپنے آپ کو خود مشرک نہیں مانتے. اب بھی آپ کسی یہودی کسی عیسائی سے گفتگو کریں تو وہ کہیں گے جی ہم تو توحید کے علمبردار ہیں، آپ ہماری بات غلط سمجھ رہے ہیں. تو اس میں بحث ہوگی، گفتگو ہوگی، اس میں آپ ورڈک نہیں دے سکتے. تو یہ فرق ہے.
اسلام کے اصول تو یونیورسل ہیں، وہ یعنی ایک کمیونٹی تک تو ہے نہیں، بے شک اس سے خطاب بھی انیشلی بولا گیا یا ان کی زبان میں آیا کیونکہ پیغمبر وہیں سے تھے. یونیورسلٹی آف اسلام میں تو قرآن کی ایک آیت بڑی کلیئر ہے کہ ہم نے اپنی سچائی کے اصول اتارے، اس کے ساتھ لوہا پیدا کیا جس میں بے حد طاقت ہے. اور یہاں تک نہیں ہے، غزوہ بدر کے اندر بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آیات ایسی آتی ہیں جو ہم سوچتے تھے اس کے ریسپانس میں بھی قرآن کی آیات آتی تھی. تو مسلمانوں کی فتح کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ آیت ختم ہوتی ہے عزیز الحکیم پر. عزیز ایسی طاقت کو کہتے ہیں جو دشمن پر حاوی ہو جائے, اور حکمت پلاننگ کو کہتے ہیں. اور اسی چیز کو علامہ اقبال نے بھی اپنی کتاب ریکنسٹرکشن میں لکھا ہے کہ ویژن جو ہے وہ نالج سے آتا ہے, اینڈ ویژن وداؤٹ پاور کین اونلی ایلیویٹ یور کریکٹر بٹ کین ناٹ گیو اے لاسٹنگ کلچر, اینڈ پاور وداؤٹ ویژن از ڈسٹرکٹیو اینڈ انہیومن, بوتھ مسٹ کمبائن. اینڈ دی کنکریٹنس آف پاور کے اندر وہ سورہ رحمان کی آیت کنکریٹ کرتا ہے کہ جی خدا نے کہا کہ زمین کے مدار سے تم نکل سکتے ہو, نکل کے دکھاؤ, مگر ایک بے سلطان کا لفظ ہے. حضرت داؤد کو بھی خدا نے اس طرح آئیڈلائز کیا, سلمان کو بھی. تو پاور کا جو ایلیمنٹ ہے وہ یہ تو نہیں کہ مسلمان جو پچھلے 500 سال میں جو اقبال کہتا ہے جی ان کی تھاٹ پریکٹیکلی اسٹیشنری ہے, انٹلیکچولی تو خیر ڈیولپ کر گئی, بڑے بڑے عالم بھی آئے, جو پریکٹیکلی اسٹیشنری کی وجہ یہ ہے کہ ہم پاور میں کم ہو گئے. اور اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جب ایک نیشن ویژن کے ساتھ پاور جنریٹ نہیں کرتی تو اس کی جو آئیڈیالوجی کی پریگمیٹک اپلیکیشن نہیں ہو سکتی, اور اس میں پھر وہ فرسٹریٹ ہوتی ہے اور ڈفرنٹ ڈائمینشنز میں موو کرتی ہے. جہاں تک راجہ داہر کے اٹیک کا کوشچن ہے, اس کے اوپر بغداد کے اندر جو پلان ہوا تھا اس میں یہ آیت بھی اٹھائی گئی تھی قرآن کی کہ مکہ کے اندر جب مسلمان مدینہ میں اسٹرانگ ہوئے تھے اس پہ حملے سے پہلے خدا نے آیت اتاری تھی کہ کیا تمہیں وہاں پر عورتوں اور بچوں کی چیخوں پکار کی آواز نہیں آتی. تو یہ تو پیغمبر کو بھی حکم ہے کہ جہاں پہ عورت کی چیخ ہے یا کچھ بھی ہے, راجہ داہر نے انہیں بلا کے ڈرائنگ روم میں تو نہیں بٹھایا تھا نا جی کہ ہم کہیں جی اس پہ حملہ کیا تھا. وہ ایک سالڈ اٹیک بنتا تھا, یہ ایک اسلامک ڈاکٹرین ہے. اگر بش ڈاکٹرین آ سکتا ہے کہ ڈیموکریسی جہاں ہرٹ ہوگی, یا ولسونین ڈاکٹرین آتا ہے کہ ورلڈ سیف فار ڈیموکریسی, تو محمدین ڈاکٹرین کیا ہے اگر وومن کے رائٹس مسلوب ہوتے ہیں یا اس کے رائٹس کو ختم کیا جاتا ہے. تو یہ پاور کا ایلیمنٹ, مسلمان اتنے پیسف کیوں ہیں کہ ان کی نظریں جھک جاتی ہیں؟ مثال تو حضرت عمر کی دیتے ہیں کہ جس کے بارے میں پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کر تاکہ اسلام کو طاقت ملے, اور پھر اسی عمر کے یہ کسی جگہ پہ جہاں پاور کا ایلیمنٹ آتا ہے تو اس وقت ہم جو ہے ٹالرنس ماڈریشن اور پھر جی ہم اتنی چیزوں کو پیسف بتا دیتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟
جی اسلام کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک نہایت متواضع دین ہے, اور چونکہ اس نے انسانوں کے تمام اس طرح کے جذبات و احساسات کو اصل میں ریگولیٹ کیا ہے, ایک قاعدے میں رکھا ہے, تو اس وجہ سے وہ کوئی پاور کا دشمن نہیں ہے. بلکہ قرآن میں تو یہ کہا گیا آپ کو کہ اعدو لہم ما استطعتم من قوۃ و رباط الخیل ترہبون بہ عدو اللہ, یعنی آپ اپنی طاقت اپنے گھوڑے اتنے تیار کر کے رکھیں کہ جس سے دشمن آپ کی طرف پہلی آنکھ سے نہ دیکھے. یہ ٹھیک ہے اپنی جگہ, لیکن جو طاقت بھی آپ کو پاس ہوگی, خواہ وہ علم کی ہو, خواہ وہ اسلحے کی ہو, خواہ وہ افراد کی ہو, اسلام کا پیغام یہ ہے کہ اس کو اخلاقی حدود کا پابند ہونا چاہیے ہر حال میں. میں نے جو وہ مثال دی تھی وہ یہ دی تھی کہ دیکھیے جب طاقت ہوتی ہے تو آپ کو یہ تو حق تھا نا کہ آپ سزا دیتے, لیکن آپ تو اصل میں بیٹھ گئے تھے یہاں پر آ کے. یعنی یہ تھی مثال جو میں نے آپ کو دی تھی, جب طاقت ہوتی ہے تو آپ ایسے ہی کرتے ہیں. یعنی اسپین میں بھی ایسے ہی ہوا تھا اور بھی بہت سی جگہوں پر اسی طرح ہوا تھا. اسلام میں وہ کیا اصول ہے جس کے تحت آپ کسی دوسری قوم کے خلاف کوئی اقدام کر سکتے ہیں؟ جیسے آپ نے حوالہ دیا بش ڈاکٹرین کا, تو اسلام کا کیا ہے؟ اسلام میں اسی مقصد کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کا اصول قائم کیا گیا ہے. جہاد کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ نہ تو ملک گیری کے لیے ہوتا ہے, نہ قوموں کو نیچا دکھانے کے لیے ہوتا ہے, نہ دوسروں پر اپنی برتری قائم کرنے کے لیے ہوتا ہے, نہ یہ ملک لوٹنے کے لیے اور ان کی دولت اپنے پاس لانے کے لیے ہوتا ہے, نہ یہ مذہب کے پھیلانے کے لیے ہوتا ہے, نہ دوسروں کو کسی مذہب کا پابند کرنے کے لیے ہوتا ہے, نہ کسی قوم کا اقتدار قائم کرنے کے لیے ہوتا ہے. یہ ظلم اور عدوان کے خلاف ہوتا ہے. یعنی یہ اصول قائم کیا گیا کہ آپ کے پاس جو طاقت ہے اس کو ظلم اور عدوان, ظلم اور زیادتی کے خاتمے کے لیے استعمال ہونا چاہیے ہر حال میں. اور ہمارے دین میں اس کو ایک دینی فریضہ بنا دیا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ ظلم اور عدوان کا کلا کمر کریں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت اس پہ لوگ بحث کرتے ہیں کہ اسلام میں دفاعی جہاد ہوتا ہے یا جارحانہ جہاد ہوتا ہے. اصل میں اسلام نے یہ دونوں اصطلاحیں اختیار ہی نہیں کی. اس نے یہ کہا ہے جہاد آپ کو ظلم اور عدوان کے خلاف کرنا ہے. کوئی قوم آپ پر حملہ آور ہوتی ہے ظالمانہ طریقے سے تب بھی کرنا ہے, اور اگر دنیا میں کسی جگہ ظلم ہو رہا ہے اور آپ کے پاس طاقت ہے اور آپ اس ظلم کا خاتمہ کر سکتے ہیں تو وہاں بھی آپ کو کرنا ہے. تو اصل میں جہاد کا جو قانون ہے وہ یہ ہے, اور یہ بالکل ٹھیک اخلاقیات پر مبنی قانون ہے. جب ایک ملک کی سرحدوں کے اندر کوئی شخص ڈاکو بن جائے, لٹیرا بن جائے, تو آپ کو حق حاصل ہوتا ہے کہ آپ اس کے ظلم سے لوگوں کو بچائیں. اگر کوئی قوم اسی جگہ چلی جائے, کوئی حکومت اسی جگہ چلی جائے, آپ کے پاس طاقت ہے تو اسلام آپ کو حق دیتا ہے کہ آپ اس ظلم کو طاقت کے زور سے مٹا دیں تاکہ دنیا میں عدل اور قسط کی حکومت قائم رہے. یہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک بات ہے, لیکن پھر اس کے لیے جس طرح اس کا مقصد متعین کیا گیا ہے کہ آپ ظلم اور عدوان کے خلاف ہتھیار اٹھائیں گے, بالکل اسی طرح اس کے لیے پھر ایک قانون بنایا گیا ہے. یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو حکم دیا گیا ہے یہ فرد کو نہیں دیا گیا, یہ حکم اصل میں مسلمانوں کے معاشرے کو دیا گیا ہے. جو احکام فرد کو دیے جاتے ہیں ان میں ہر ہر فرد ان پر عمل کا پابند ہوتا ہے, جیسے نماز ہے, جیسے روزہ ہے. جو احکام معاشرے کو دیے جاتے ہیں وہ ہمیشہ منظم حکومت کے ذریعے سے روبہ عمل ہوتے ہیں. تو دو چیزیں اسلامی قانون میں ایسی ہیں جو اسٹیٹ سے متعلق کر دی گئی ہیں, ایک سزاؤں کا نفاذ, دوسرے جنگ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں انسانی جان کے خلاف کوئی اقدام ہونا ہے یا مال کے خلاف ہونا ہے یا آبرو کے خلاف ہونا ہے, تو یہ ایسی کسی طاقت کو حق حاصل ہونا چاہیے جو اقدام کرنے والوں کو اگر وہ غلطی کریں تو سزا دینے کی پوزیشن میں ہو, تاکہ انارکی نہ پھیل جائے. چنانچہ اس کو انبیاء علیہ السلام نے ایک پرنسپل کے طور پر قائم کیا. اسلامی قانون کی روح سے کسی شخص کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنے سامنے کسی چور کو دیکھ لے اور قرآن کی آیت پڑھے اور یہ کہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ فقط ہوا ہے ہمارا اس کا ہاتھ کاٹ دے. یہ اسٹیٹ کا, عدالت کا, قانون کا معاملہ ہے, اسی کے ذریعے سے ہو. جہاد کا معاملہ بھی نہیں. جو تیسری بات اس میں اور آخری چیز کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے فرض کرنے کے لیے بھی اور اس کا اقدام کرنے کے لیے بھی اور اللہ کی مدد کب مسلمانوں کو حاصل ہوتی ہے اس کے لیے بھی قوت کی ایک نسبت قائم کر دی گئی ہے. چنانچہ سورہ انفال کے آخر میں قرآن نے یہ بتایا ہے صحابہ کرام کو, ہما شما کا تو کیا درجہ ہے, یعنی رسول اللہ کے ساتھیوں کو صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتایا ہے جبکہ پیغمبر خود موجود ہیں کہ ایک نسبت دو کی طاقت اگر دشمن کے مقابلے میں ہوگی اس وقت یہ تم پر فرض ہوگا, یعنی آدھی طاقت کم سے کم ہوگی, اور فرمایا ہے کہ باقی آدھی پھر میں اپنی مدد سے پوری کر دوں گا بشرطے کہ تم تقوی کے ساتھ یہ کام انجام دو حدود میں. تو یہ اس کا قانون ہے اور یہ قانون بالکل منصفانہ ہے, بالکل قاعدے ضابطے کا ہے, یہ کوئی طاقت کا اندھا استعمال نہیں ہے.
مسلم اور غیر مسلم کے درمیان جو ہے وہ کیسے فرق کیا جائے کہ اگر ایک مسلمان جو ہے اس سے کوئی ایسی بات سرزد ہوتی ہے تو اس کے لیے کیا احکامات ہیں, اور اگر کوئی غیر مسلم جو ہے اس کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا احکامات ہیں, یعنی کیٹیگریز کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی غیر مسلموں کی طرف سے آپ کی شان میں بعض دفعہ باتیں آئی ہیں, اس وقت آپ کا رویہ کیا تھا؟
آپ تو بعض دفعہ کی بات کر رہے ہیں, قرآن سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلسل ایسا ہوا ہے. یعنی مکے میں بھی لوگوں نے استہزاء کرنے, مذاق اڑانے, بلکہ قرآن نے کہا ولقد استہزی برسل من قبلک, یعنی صرف یہ آپ ہی کا مذاق نہیں اڑا رہے, آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا رہا ہے. تو بہت کچھ کیا گیا, حضور کا نام تک بگاڑا گیا, تنابز بالالقاب کا طریقہ اختیار کیا گیا. میں وہ الفاظ دہرا نہیں سکتا جو بعض لوگوں نے اس معاملے میں اس موقع کے اوپر کہے. قرآن میں یہ مسئلہ زیر بحث آیا ہے کہ یہود نے بعض موقعوں کے اوپر جو آداب کے الفاظ تھے ان کو توڑ مروڑ کر آپ کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرنے کی کوشش کی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کی حد تک تو نہ آپ نے کبھی کسی سے انتقام لیا, نہ کسی کے خلاف کوئی کاروائی کی. آپ کا معاملہ تو آخری درجے کے افو درگزر کا معاملہ تھا. لیکن دو باتوں کا فرق بالکل واضح ہے. میرے باپ نے گالی کھا کر دعا دے دی ہے, بیٹا پاس کھڑا ہوا ہے, اس کے معاملے کی نوعیت مختلف ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے ظاہر ہے کہ ہمارے جذبات اور ہوں گے, حضور کا طرز عمل بالکل اور ہوگا. اب ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں حدود کے اندر رہ کر قانون کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر معاملہ کرنا ہے. اور یہ بھی آپ نے بالکل صحیح سوال کیا ہے کہ اس میں یہ بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ ہمارا مخاطب کون ہے, مسلمان ہے غیر مسلمان ہے. مسلمان تو عمر اس کی جسارت کرے گا نہیں, یعنی اس کا کوئی سوال نہیں ہے, ورنہ وہ اسلام کو چھوڑے گا. کوئی غیر مسلم کرتا ہے تو اس میں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ معاملہ کیا تنقید کی نوعیت کا ہے یا تذیب کی نوعیت کا ہے. تنقید کا اس کو حق حاصل ہے, دنیا بھر کو حق حاصل ہے. اور تنقید پر اگر آپ برا مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے مذہب کے معاملے میں کسی محکم استدلال پر کھڑے ہی نہیں. چنانچہ ہم نے کبھی برا مانا بھی نہیں, یعنی یہاں کوئی چھوٹے موٹے واقعات اس طرح مکانہ ہو جاتے ہیں. عالمی سطح پر اتنی تنقید ہوئی ہے اسلام پر, مسلمانوں پر. ابھی ویب سائٹس پر آپ دیکھیے کیا کچھ بھرا پڑا ہے, لائبریریوں میں دیکھیے کیا چیز ہے, کچھ نہیں ہوتا. تو فرق واضح کرنا چاہیے کہ تضحیک اور یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اب اگر تضحیک یا توہین کا کوئی معاملہ ہوا ہے تو اس میں پھر ایک اور چیز یہ دیکھنی چاہیے کہ وہ آپ کی جورسڈکشن میں ہوا ہے یا کہیں باہر ہوا ہے. تو آپ کی جورسڈکشن میں تو آپ کے قوانین ہوتے ہیں, عدالتیں ہوتی ہیں, ان کے تحت آپ کوئی معاملہ کر سکتے ہیں. لیکن جہاں تک بین الاقوامی معاملات کا تعلق ہے اس میں جو ہمارے ہیں یہ فتوے اس طریقے سے دیے جاتے ہیں یہ اسلام کو نقصان پہنچانے کا باعث بنتے ہیں. اس میں صرف وہی اقدامات کرنے چاہیے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ آپ بات پہنچائیں, آپ حقیقت کو واضح کریں, آپ اپنے مہذب جذبات کا اظہار کریں, اور آپ قانون سازی کرانے کی کوشش کریں عالمی سطح پر جس سے آپ کو ایک تحفظ اور حفاظت حاصل ہو. اس میں یہ طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے اور اس کا حاصل بھی کچھ نہیں ہوتا. سلمان رشدی کے بارے میں اس طرح کے فتووں کی کیا حیثیت رہ گئی؟ ایک بہت معمولی درجے کا لکھنے والا جس کو شاید کوئی پڑھنا بھی گوارا نہ کرتا بین الاقوامی شخصیت بنا اور اب اس کو وی وی پی آئی پروٹوکول دیا جاتا ہے. یہ حاصل ہے ہمارے اس طرح کے اقدامات کا. تو بہت سین طریقے سے معاملات کرنے چاہیے. یہ آپ کی جورسڈکشن کا مسئلہ ہوتا ہے. آپ کا ایک ملک ہے, آپ کا ایک قانون ہے, اس میں آپ کسی معاملے کے بارے میں کوئی کاروائی کرتے ہیں قانون کی سطح پر تو اچھی لگتی ہے, لیکن بین الاقوامی معاملات میں اس طرح کے جو اقدامات بعض وقت کیے جاتے ہیں یہ دین, شریعت, اخلاق, قاعدے اور قانون کے خلاف ہے, اور اس کا بالکل بھی مسلمانوں کے اہل علم کو اس معاملے میں واضح کرنا چاہیے صورتحال. اسلام کوئی جنگل کا قانون نہیں ہے. اگر کسی فرد کے خلاف آپ کوئی کاروائی کرتے ہیں تو اس کے کچھ حدود ہیں. آپ ایک چور, ایک بدکار کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں, ڈاکہ ڈالتے ہوئے آنکھوں سے دیکھ لیں, لیکن اس کو سزا نہیں دے سکتے جب تک قانون کے مطابق کاروائی نہیں ہوگی, اس کا بیان نہیں لیا جائے گا, اسے صفائی کا موقع نہیں دیا جائے گا. یہ سارے مراحل گزرنے کے بعد عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ اب اس پر اس قانون کا اطلاق کر دیا جائے. یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھے ایک فتویٰ دیں. اور میرے نزدیک, میں نے تو اس پر بہت توجہ دلائی ہے علماء کو بھی, کہ فتویٰ صرف بیان قانون تک ہوتا ہے. فرد پر اطلاق کرنے کا کام عدالت کا ہے, یہ فتویٰ باز لوگوں کا نہیں. یعنی آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ ڈاکہ کیا ہے اور یہ بتائیں کہ اس کی سزا کیا ہے, لیکن فلاں آدمی ڈاکو ہے اس کو سزا دے دی جائے, یہ قاضی کا کام ہے, یہ آپ کا کام
نہیں. سر, خودکش حملوں میں مارے جانے والے لوگ یا جس طرح کی ایجیٹیشن 14 فروری کو ہوئی, اس میں مارے جانے والے لوگ, کیا ان کے لیے شہید یا شہادت کے درجہ یا اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں, یا ناموس رسالت کے حوالے سے ماضی میں کچھ لوگ جو ہیں مرے ہیں, کیا ان کے لیے شہید کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے؟
شہید کا جو لفظ ہے یہ اب ہمارے ہاں ایک سیاسی تعبیر بن چکی ہے. چنانچہ آپ کے علم میں ہوگا کہ قیام پاکستان سے پہلے بھگت سنگھ کو بھی شہید ہی کہا گیا تھا, بلکہ سکھوں کے کسی قبرستان میں چلے جائیں تو وہاں بھی شہداء کے کتبے لگے ہوئے آپ کو مل جائیں گے. تو اس لیے یہ لفظ اب اسی طرح استعمال ہوتا ہے, ورنہ یہ بات کہ کون شہید ہے اور کون نہیں, اس کا فیصلہ اصل میں دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا. یہ قیامت سے متعلق چیز ہے. اللہ تعالیٰ وہاں لوگوں کی نیتوں کے لحاظ سے, ان کے اعمال کے لحاظ سے یہ فیصلہ کریں گے کہ کس نے فی الواقع اللہ کے لیے جان دے دی تھی اور کون اس مرتبے کا مستحق ہے. تو ہم لفظوں کے سستے استعمال کے عادی ہو چکے ہوئے ہیں, لہذا کر دیتے ہیں اس طرح کے الفاظ استعمال.
جب اس سب مذہب اور تہذیب میں کیا فرق ہے, اور کیا تہذیب ایک جامد تصور ہے؟
یہ بڑا فلسفیانہ سوال ہے اور بڑی تفصیلی گفتگو کا متقاضی ہے. میں مختصر طریقے پر یہ عرض کر سکتا ہوں کہ مذہب تو حقیقت میں آپ کے سامنے آنے والے اس سوال کا جواب ہے جس کا میں نے اشارہ کیا, کہ آپ کی زندگی کی حقیقت کیا ہے, اس کا مستقبل کیا ہے, اور اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے, اس کا جواب ہے. تہذیب ایک بڑی جامع چیز ہے. اس میں آپ کے رسوم ہیں, آپ کی عادات ہیں, آپ کی روایات ہیں, آپ کے موسم ہیں, آپ کے تہوار ہیں, آپ کا رہن سہن ہے, آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے, آپ کا پہننا بڑھنا ہے. تو مذہب تہذیب کے عوامل میں سے ایک عامل ہے, وہ پوری تہذیب نہیں ہوتا کبھی بھی. تہذیب بے شمار عوامل سے بنتی ہے, اور مذہب بھی چونکہ اس کا ایک عامل ہے, تو جب وہ دنیا کی کوئی قوم اس کو قبول کرتی ہے تو اس کی تہذیب پر بھی اثر انداز ہوتا ہے. اس کے تہواروں پر اثر انداز ہوگا, اس کی بات چیت پہ اثر انداز ہوگا, اس کے مکانوں پر اثر انداز ہوگا, رہن سہن پر اثر انداز ہوگا. یہ مسیحی مذہب بھی ہوا, اسلام بھی ہوا, ہر مذہب ہوتا ہے. تو تہذیب ایک وسیع چیز ہے. پھر تہذیب کا ظہور علاقوں کے لحاظ سے, قوموں کے لحاظ سے مختلف بھی ہوتا ہے. ممکن ہے کہ مراکش کے لوگ مذہب قبول کریں تو ایک دوسری تہذیب وجود میں لائیں, اور انڈونیشیا کے لوگ مذہب قبول کریں تو ایک دوسری تہذیب وجود میں لائیں. اس میں کچھ مشترک چیزیں تو ہوں گی, لیکن بہت سی چیزوں میں آپ فرق دیکھیں گے. مذہب کا بھی ایک تہذیبی پہلو ہے. وہ تہذیبی پہلو وہ ہے جس میں مذہب نے کچھ رسوم اور آداب مقرر کیے ہیں. وہ اگر ظاہر ہے کہ بات بہت طویل ہو جائے گی, وہ کوئی 17-18 چیزیں ہیں جو خود مذہب میں بھی مقرر کر دی گئی ہیں, جس میں کچھ تہوار ہیں, جیسے آپ کی عید الفطر, عید الاضحیٰ ہے, کچھ آپ کے ملنے جلنے کے آداب ہیں اور اس طرح کی چیزیں وہاں بھی طے کر دی گئی ہیں. تو مذہب ایک وہ چیز ہے کہ جو آپ کے ایک مخصوص تہذیبی عنصر سے مخاطب ہوتی ہے. تہذیب ایک وسیع چیز ہے جو آپ کی زندگی کا پورا احاطہ کر لیتی ہے.
کرسچینٹی میں جو ٹرینٹی ہے اس پہ لوگوں کو مشرک کہا گیا, یعنی جو عیسائی ٹرینٹی پہ بلیو کرتے تھے ان کے لیے مشرک کا لفظ استعمال کیا گیا. اسی طرح جن یہودیوں نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہا, ان کے لیے بھی مشرک کا لفظ استعمال کیا گیا. اور فتح مکہ کے بعد مشرقین کو عرب کی سرزمین چھوڑ جانے کا حکم دے دیا گیا. تو سوال یہ آیا کہ اس صورت میں ان عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ شادی کیسے ممکن ہے؟
دیکھیے, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہیں تو آپ نے سب سے بڑھ کر اہل کتاب کے اپنے آپ کو قریب رکھنے کی کوشش کی ہے, بلکہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک زمانے میں تو مسلمان انہی کے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. پھر میثاق مدینہ لکھا گیا جو دنیا کا ایک لحاظ سے پہلا تحریری دستور بھی ہے. اس میں آپ یہ دیکھیے کہ یہود کو یا اہل کتاب کو اور مسلمانوں کو ایک امت قرار دیا گیا اور ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جس میں انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت مانی جائے گی اور اس کے ساتھ مسلمانوں نے ان کے حقوق پوری طرح تسلیم کیے اور بہت ہی محبت کے انداز میں بات شروع کی گئی. لیکن آہستہ آہستہ وہ معاندت اور دشمنی پر اتر آئے, طرح طرح کی سازشیں ان لوگوں نے کی. وہ پھر دو موقعوں کے اوپر قریش کو باقاعدہ مدینے پر چڑھا لائے. یہ تو ہائی ٹریزن تھی, یعنی آخری درجے کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ صورتحال تھی. اس موقع پر چونکہ ایک ہی جگہ لوگ رہتے تھے, بازاروں میں ملتے جلتے تھے, رشتے داریاں بھی تھیں, تو قرآن نے یہ کہا کہ یہ یہودی اور نصرانی جو اس وقت یہاں ہیں, یہ ہر طرح سے ان کو حق بتایا جا چکا ہے, بات سمجھائی جا چکی ہے, پیغمبر کی حقانیت پر ان پر واضح ہے, بلکہ اتنی واضح ہے کہ یعرفونہ کما یعرفونہ ابناہم, یہ ان کو ایسے پہچانتے ہیں جس طرح ایک باپ اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے. اس کے باوجود دشمنی پر اترے ہوئے ہیں, تو اب تمہارے تعلقات ان کے ساتھ نہیں رہنے چاہیے کیونکہ یہ خدا کے عذاب کی زد میں آنے والے ہیں, اب ان پر اللہ کا عذاب آئے گا. اس شاق و سباق میں یہ آیات ہیں. جب یہ معاملہ مکمل ہو گیا تو اس کے بعد پھر قرآن نے یہ کہا کہ اب, یعنی جب یہ سب ختم ہو گیا تو پھر یہ کہا کہ اب جو دنیا میں یہود و نصارہ رہ گئے ہیں ان کی عورتوں سے تم شادی کر سکتے ہو, ان کے کھانے تمہارے لیے مباح ہیں, ان کا ذبیحہ تمہارے لیے مباح ہے, اب کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ معاملہ ختم ہو گیا. تو اب ظاہر بات ہے کہ یہ پوری بات یوں ہے, لوگ اس کو سیاق سباق سے نکال کے ایک جگہ سے پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ایک ابدی قانون بنا دیتے ہیں, پھر اطمینان سے جا کے ایک یہودی یا نصرانی عورت سے شادی کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ دوستی تو نہیں ہو سکتی, شادی ہو سکتی.
یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ٹیچر جو ہے وہ اپنے اسٹوڈینٹس کے سوالات کا جواب بھی دے پائے اور ان ایریاز کو بھی نہ ٹچ کرے جہاں سے اختلافات اور بڑھ جائیں اور کلاس میں ایک مذہبی یا سیاسی رنگ جو ہے وہ پیدا ہو جائے؟
اگر آپ ایجوکیشن کا طریقہ اختیار کریں, یعنی جواب دیتے وقت تبلیغ یا مبلغ کا انداز اختیار نہ کریں, ایجوکیٹ کرنے کا انداز اختیار کریں, تو کبھی کوئی خرابی نہیں ہوتی. دیکھیے, میں نے اب ملک کے حساس ترین ادارے میں کم و بیش 11 سال پڑھایا, 1990 میں میں نے تعلیم تدریس کا پیشہ چھوڑا ہے, تو مجھے معلوم ہے کہ اس طرح کے موقعوں کے اوپر آپ اگر ایجوکیشن کا طریقہ اختیار کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اور مذہبی, سیاسی, سماجی ہر طرح کے مسائل کے بارے میں میں نے طالب علموں کے سامنے گفتگو کی ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ایجوکیشن کا کیا طریقہ ہوتا ہے. ایجوکیشن کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ مسئلے کو متعین کرتے ہیں, آپ اس کے بارے میں مختلف نقطہ نظر جو کچھ ہو سکتے ہیں اس کا تعارف کراتے ہیں, آپ یہ بتاتے ہیں کہ ان نقطہ نظر کی بنیاد کن دلائل کے اوپر ہے اس کو واضح کرتے ہیں, پھر لوگوں کو اس کا موقع دیتے ہیں کہ وہ اس کو اچھی طرح تنقید کر کے پوسٹ مارٹم کر کے سمجھے اور سمجھنے میں ان کی مدد کرتے ہیں, اور کوئی کمنٹ کیے بغیر, کوئی مبلغ بنے بغیر بس ایجوکیٹ کر کے خاموش ہو جاتے ہیں. تو اگر یہ طریقہ اختیار کیا جائے تو اس سے کسی نازک سے نازک مسئلے کے اوپر بھی گفتگو اطمینان کے ساتھ کی جا سکتی ہے, اور استاد کو اصل میں اسی جگہ کھڑے ہو کر بات کرنی چاہیے. بلکہ میں تو ہمیشہ مذہبی لوگوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ تبلیغ تو غیر مسلموں کو کی جاتی ہے, مسلمانوں کو تو دین میں معاملے میں بھی اگر کچھ کرنا ہے تو ایجوکیٹ کرنا ہے, اور ایجوکیشن آپ جب تک نہیں کرتے اس وقت تک فرقے تو بن سکتے ہیں, مسلمانوں کا ویژن براڈ نہیں ہو سکتا, ممکن نہیں. ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسئلہ کیا ہے, اختلافات کیا ہے. چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ اس وقت بھی جو آپ دیکھتے ہیں انحطاط, زوال, مسلمانوں کے اندر ایک اضطراب کی کیفیت, اور پھر اس طرح کے موقعوں پر حدود سے تجاوز, اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے کبھی مذہب کے بارے میں لوگوں کو ایجوکیٹ ہی نہیں کیا. مجھ سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا تھا کہ دین کا ایک جید عالم بننے کے لیے کتنے سال درکار ہیں, تو میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ کم سے کم 40 سال. لیکن ایک عام مسلمان اگر دین جاننا چاہے اور ایجوکیشن کے انداز میں جاننا چاہے اور پورا جاننا چاہے, تو انہوں نے پوچھا کتنا وقت چاہیے, تو میں نے عرض کیا 1 سال. تو آپ 1 سال بھی اگر زندگی کا اس کے لیے دے دیں کہ آپ اپنے دین کو ایجوکیشن کے انداز میں سمجھ لیں, تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس کے بعد ان میں سے کسی مسئلے کے بارے میں بھی اضطراب باقی نہیں رہے گا. لیکن یہ ہم کبھی نہیں کرتے. یعنی ہمارے یہاں صرف یہی نہیں ہے کہ علماء کے فرقے ہیں, اگر آپ عام لوگوں کو بھی دیکھیں تو وہ بھی اپنے اپنے فرقے, اپنے اپنے گروہ, اپنے اپنے مکتب فکر کے استدلال میں جی رہے ہوتے ہیں. ان کو بعض اوقات پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دوسری بات کیا ہے کیا نہیں. میں آپ کو اس پہ ایک لطیفے کی بات ہے کہ اس حد تک ہمارے یہاں معاملات ہوتے ہیں, اب تو خیر کچھ بہتری ہو گئی ہے. میرے ایک عزیز نے اپنی بیٹی کا رشتہ ایک نوجوان سے کیا اور وہ اعتکاف میں بیٹھا ہوا تھا، وہ ملنے کے لیے چلے گئے، وہ بدقسمتی ان کی کہی ہے یا خوش قسمتی، وہ اہل حدیث کی مسجد تھی، نماز کا وقت ہوا تو وہاں پہ نماز ہوئی، انہوں نے زور سے آمین کہا، انہوں نے نماز تھوڑی باہر آ گئے، ان کا یہ تو کافر لوگ ہیں، معلوم نہیں کیسے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ صرف علم کی کمی، اگر آپ نے ایجوکیٹ کیا ہوتا، ان کو پتا ہوتا کہ اتنی گنجائش موجود ہے تو وہ اختلاف تو کرتے ریئیکٹ کبھی نہ کرتے۔ ایجوکیشن آدمی کے اندر یہی تبدیلی پیدا کرتی ہے۔ ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ بارہا اس کا تجربہ ہوتا ہے کہ بڑی مہذب مجالس میں بہت پڑھے لکھے لوگوں میں آپ بات کریں، ذرا سا کوئی اختلاف ہو جائے لوگوں کے مابین، تو ان کو اس کی تربیت ہی نہیں دی گئی کہ اختلاف مہذب شائستہ انداز میں کیسے کیا جاتا ہے، اپنی بات کیسے کہی جاتی ہے، دوسرے کی بات کیسے سنی جاتی ہے۔ تھوڑی دیر میں آستین چڑھتی ہے، منہ میں کپ بھرتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے دے مزید تو گالیاں اور دشنام تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔
وہ ڈنمارک کی اپوزیشن کے سے ملنے کے لیے ایک وفد لے جا رہے ہیں، تو اس میں اپوزیشن لیڈرز نے اس میں شامل ہونے سے انکار کر دیا ہے، تو اس پہ آپ کے کیا ویوز ہیں؟
میرے خیال کے مطابق اس سے ہرگز انکار نہیں کرنا چاہیے تھا، اس وقت تو گردن جھکا کے اکٹھے بیٹھنا چاہیے، یعنی آپ مل بیٹھیں، آپ بات کریں، لیکن یہ ہے کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس طرح کے معاملات کو بھی بہت پولیٹیسائز کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد ظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ اقدام کریں گے تو پھر آپ کے لیے ایک سیاسی تحریک اٹھانا ممکن نہیں رہے گا۔
جاوید صاحب، آپ نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ جیسے راجہ داہر کے حوالے سے کہ مسلمان تھے، اس خطے میں آئے اور پھر یہاں آ کے ٹھہر گئے، تو اس کی کیا یہ وجہ ہے کہ مسلمان سمجھتے ہیں کہ ان کا دین کامل ہے اور ان کو حق حاصل ہے کہ ان کو دوسروں کو تبلیغ کر کے ہر صورت مسلمان کرنا ہے؟
یہ تو نہیں سمجھتے کہ تبلیغ کر کے ہر صورت میں مسلمان کرنا ہے، مسلمان کرنے کی جدوجہد تو ظاہر ہے کہ ہر مذہب کرے گا، ہر نقطہ نظر کرے گا، اپنی تبلیغ کرے گا، دعوت دے گا، لیکن مسلمانوں کے ہاں ایک پورا مکتب فکر اس وقت بہت اسٹیبلش ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا میں لوگوں کو اپنے مذہب کو قائم رکھنے کا تو حق ہے، لیکن کسی غیر مسلم کو اقتدار پر فائز رہنے کا حق نہیں۔ بلکہ ہمارے دور کے ایک بڑے جلیل القدر عالم مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کی جو مشہور کتاب ہے الجہاد فی الاسلام، اس میں انہوں نے مسلحانہ جہاد میں یہی بات بیان کی ہے کہ دنیا میں ہم کسی کی حکومت نہیں قائم رہنے دیں گے۔ یہ ہے ایک عام نقطہ نظر، میں تو چونکہ اس نقطہ نظر کو غلط سمجھتا ہوں، میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کرتا، لیکن یہ ہے ہمارے یہاں۔
کیا جب اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ ابھرے کہیں دنیا میں، تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ اخبارات جو ہیں وہ اس معاملے کے اوپر کچھ نہ لکھیں، کچھ نہ اس کی رپورٹنگ کریں؟
صحافت کا ضابطہ اخلاق یہ ہے کہ کسی خبر کی اشاعت کے وقت بھی یہ دیکھا جائے کہ یہ کوئی اشتعال تو پیدا نہیں کر دے گی، معاملات کو بگاڑ تو نہیں دے گی، یہ کہیں حدود سے تجاوز تو نہیں کر دے گی، یہ ضرور کرنا چاہیے۔ اس معاملے میں میں آپ سے عرض کروں کہ مسلمانوں نے غلطی نہیں کی، یعنی پہلے ہی مرحلے میں اس کو کوئی اخبارات کا مسئلہ بنانے کی بجائے مسلمانوں کے سفیر ان کے وزیر اعظم سے ملنے کے لیے گئے ہیں، اور انہوں نے کوشش کی کہ بات چیت کے ذریعے سے اس مسئلے کا کوئی حل نکال لیا جائے، اس میں دوسری جانب سے کسی حد تک رونت کا مظاہرہ کیا گیا، اور پھر یہ ستمبر میں کہیں واقعہ ہوا ہے، اس کے بعد پھر معاملے نے یہ صورت اختیار کی ہے۔ یعنی پہلا جو ہمارا ریئیکشن تھا، کم سے کم سفرا کی سطح پر، وہ بہت سین ریئیکشن تھا۔
آج کا طالب علم یہ سمجھتا ہے کہ اتنی ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ اور اکنامک ایڈوانسمنٹ کے نتیجے میں مذہب جو ہے اب اس کی ضرورت جو ہے وہ باقی نہیں رہی،
یعنی مطلب یہ ہے کہ مذہب اس لیے آیا تھا کہ وہ لوگوں کو ابلاغ کے ذرائع بنا کر دے، چونکہ اب بہت پیدا ہو گئے اس لیے اس کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ مذہب تو اس سوال کا جواب دیتا ہے آپ کو کہ آپ کی زندگی کی حقیقت کیا ہے، کائنات کی حقیقت کیا ہے، آپ اس دنیا میں کیوں آئے ہوئے ہیں، اور آپ کا مستقبل کیا ہے، اس سوال کا جواب دیتا ہے۔ اگر اس سوال کا یا یہ جتنے سوالات ہیں ان کا جواب کسی اور فکر نے، کسی فلسفے نے، سائنس نے دے دیا ہے تو ضرورت ختم ہو گئی، اور اگر نہیں دیا تو بہرحال پھر اس کا جواب تو کہیں نہ کہیں سے پانا ہوگا نا، یہ تو زندگی کے اہم ترین سوالات ہیں۔ اس لیے میرے نزدیک تو دور جدید میں ایک مرتبہ پھر پوری قوت کے ساتھ مذہب کی یہ حقیقت واضح ہو گئی ہے کہ جن علوم فنون کی ترقی کے زام میں انسان یہ سمجھتا تھا کہ وہ شاید ان سوالوں کے جواب دے لے گا، یہ بالکل واضح ہو گیا ہے کہ یہ اس کے دائرے کی چیز ہی نہیں، اور ان سوالوں کے بارے میں آج بھی اس کے پاس کوئی راستہ نہیں اس کے سوا کہ وہ انبیاء کی بات توجہ کے ساتھ سنیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پر ہم یہ کہتے تھے کہ اس کائنات کو خدا نے بنایا ہے، تو سائنسی علمی تحقیقات کے نتیجے میں کسی فلسفی یا حکیم نے کائنات کے معمے کا کوئی دوسرا حل پیش کر دیا ہے. اگر کوئی دوسرا حل ہے تو ہم غور کرنے کے لیے تیار ہیں اس کے اوپر. ایسا ہے ہی نہیں. یعنی ابھی تک ان سوالات کے جوابات میں کوئی دوسری بات بھی کہنے کی گنجائش پیدا نہیں ہوئی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہم تو اس پیغمبر کے ماننے والے ہیں. قرآن مجید میں ایک مقام ہے سورہ قصص میں جس میں اللہ تعالیٰ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا ہے کہ کل فاتو بکتاب من عند اللہ ہو واحدا منہما اتبعوا, کہ آپ ان لوگوں سے کہیں کہ میں تو تورات اور قرآن پیش کر رہا ہوں, تم ان دونوں کتابوں کے مقابلے میں ان سے زیادہ ہدایت کی کوئی چیز لے آئے ہو میں اس کی پیروی کر لوں. یعنی علم اور تحقیق اور حق کو پہچاننے اور جان کر عمل کرنے کے لیے تیار ہونے کی اس سے کوئی آگے کی مثال نہیں ہو سکتی. کون کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے. اور کس کی زبان سے الفاظ ادا ہو رہے ہیں؟ پیغمبر کی زبان سے. اور کیا کہا جا رہا ہے؟ کہ اس قرآن سے اور تورات سے زیادہ ہدایت کی کوئی چیز تم پیش کر دو, بحث کر رہے ہو, میں اس کی پیروی کر لوں. اتبع. تو ہم دنیا کے سامنے اسی طرح کھڑے ہیں کہ اگر ان سوالوں کا کوئی اور بہتر جواب سامنے آ گیا ہے تو ہم اس پر غور کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ابھی تو صورتحال یہ نہیں کہ کوئی غلط جواب سامنے آیا, کوئی آیا ہی نہیں سامنے, اس دائرے میں کوئی چیز ہے ہی نہیں.
سوال یہ کہ ہم جیسے گانے ہیں کس حد تک ان کو اپنے لیے جائز قرار دے سکتے ہیں؟
اگر کوئی گیت ہے, کوئی نظم ہے, کوئی شاعری ہے, وہ اگر پاکیزہ جذبات کے اظہار تک, محبت کے اظہار تک, جیسے ہم غالب کے شعر پڑھتے ہیں, میر کے اشعار پڑھتے ہیں, محبت ہی کے معاملات ہوتے ہیں اس میں, لیکن وہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہوتی کہ جن کو آپ ہیں. کچھ اشعار اس میں بھی عطار کے لونڈے سے دعا لیتے ہیں, وہ دو چار نکال دیجئے تو باقی معاملات جو ہے ان میں کوئی اتنا بڑا حادثہ نہیں ہوتا. غالب بھی بعض نہیں آتے, ہم ہی کر بیٹھے تھے غالب پیش دستی ایک دن قسم کی چیزیں کہہ دیتے ہیں, لیکن باقی جہاں تک ان کا کلام ہے یا دوسری چیزیں ہیں اس میں لطیف جذبات کا اظہار ہوتا ہے. تو بات اگر لطیف رہے تو اسلام اخلاق کو کسی کو اعتراض نہیں, لیکن اگر کثیف ہو جائے تو میرا خیال یہ ہے کہ مذہب تو کیا, انسانیت بھی اس سے عبا کرتی ہے.
بکتی صاحب نے فرمایا کہ وہ اپنے قبیلے میں لڑکے اور لڑکیوں کے نکاح خود پڑھاتے ہیں, اور یہ پڑھانے کا طریقہ کچھ ہمارے مروجہ طریقے سے مختلف ہے, تو کیا وہ نکاح جائز ہے؟
دیکھیے جی, اگر تو قانون کی بات آپ پوچھ رہے ہیں تو اسلامی قانون کی روح سے ایک لڑکا اور لڑکی یہاں کھڑے ہو کر یہ کہہ دیں کہ ہم اس لمحے سے میاں بیوی ہیں تو نکاح ہو جاتا ہے. یعنی اس کے لیے کوئی خصوصی تقریب کی ضرورت نہیں ہوتی, بس اعلان کافی ہے اس بات کا. لیکن ظاہر ہے کہ ہر کام کو کرنے کے لیے کچھ آداب مقرر کیے جاتے ہیں, تو وہ آداب ہمارے ہاں یہ مقرر کیے گئے ہیں کہ ماں باپ اس کے لیے ایک اہتمام کرتے ہیں, کچھ لوگ جاتے ہیں اور جا کر لڑکی لاتے ہیں ہم, یعنی ادب کے ساتھ, عزت کے ساتھ. پھر یہ ہے کہ اس میں کوئی 10-15-20 اپنے اعزہ بھی شریک ہو جاتے ہیں, پھر ایک تقریب منعقد ہوتی ہے اور اس میں کوئی شخص تذکیر اور نصیحت کی کوئی بات بھی کر دیتا ہے, جس کو آپ خطبہ کہتے ہیں. یعنی وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو مقرر کی گئی ہے, اس موقع پر کوئی تذکیر نصیحت کی لوگوں کو ذرا توجہ دلانے کی بات کر دی جاتی ہے. تو بکتی صاحب نے اگر تو اس کی خلاف ورزی کی ہے تو گویا ایک تہذیبی روایت کی خلاف ورزی کی ہے. باقی نکاح ناجائز نہیں ہوا, نکاح تو جس وقت اعلان ہو گیا ہو گیا, نکاح اتنا ہی ہوتا ہے, اس کے لیے قاضی کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. ہمارے مذہب میں اس طرح ہی کوئی چیز نہیں ہے کہ کوئی مولوی, کوئی برہمن, کوئی پادری آئے گا تو ہوگا, لڑکا لڑکی کھڑے ہو کے اعلان کر دے تو بس نکاح ہو جاتا. یہ میں قانون کی بات کر رہا ہوں, یعنی لیگل پہلو جو اس کا.
آج کی تقریب کو اختتام پہ لے جاتے ہیں. میں پنجاب گروپ آف کالجز کی طرف سے اپنے مہمان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی بڑی مصروفیت میں سے یہ وقت نکالا اور ہم اساتذہ حضرات کو ایجوکیٹ کیا کہ ہم اس طرح کے مسائل میں کیا رویہ جو ہے اپنائیں. آپ سب کا بھی بہت شکریہ.